توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے توفیق ایسی عطا یا الہی توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے توفیق ایسی عطا یا الہی
کا تو امام ہے یاس قادری
تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة آمنت بالله صدق الله العظيم
سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے نظر روح میں آسا نیند نظر یاد دلاتے یہ ہے قلبہ یاد دلاتے یہ ہے جلتی جان بجھاتے یہ ہے جلتی جان بجھاتے جان بجھاتے یہ ہے روتی آنکھ ہساتے یہ ہے روتی آنکھ ہساتے یہ ہے ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے ان کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے لاکھ بلائے کروڑوں دشمن لاکھ بلائے دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے کون بچائے بچاتے یہ ہے انا کوئی ناکر کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے ساری کثرت پاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے مرقد میں بردوں کو تھپک کر مرقد میں بردوں کو تھپک کر مرقد میں بردوں کو تھپک کر میٹھی نیند سناتے یہ ہے میٹھی نیند سناتے یہ ہے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے کون بنائے بناتے یہ ہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھائے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله سلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. دیکھیں حسب حال نیتیں کرنی ہیں, اگر اول تا آخر شرکت نہیں کرنی تو پھر یہ نیت نہ کی جائے. جتنی دیر کرنی ہے اتنی چپکے سے دل میں نیت ہو. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا سر یا داڑھی کے بال سہلانے, دریوں کے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے فرش پر کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو چلیے دو زانوں, نہیں تو جو نہیں ہے وہ ہو جائے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے بھی مزید نیتیں بڑھا لیتا ہوں, اس میں بھی جو آپ کے لیے ہوں وہ آپ بھی کرتے جائیے. درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا اور اس طرح درود شریف پڑھوں گا بھی, پڑھنے کی دعوت بھی دوں گا. اسی طرح موقع کی مناسبت سے توبو الی اللہ اذکر اللہ وغیرہ کہہ کر بھی توبہ اور ذکر کی دعوت دوں گا. اس میں آپ یہ نیت کر سکتے ہیں میں درود شریف پڑھوں گا, اعتکاف کی نیت کروں گا اور کرواؤں گا. یہ تو اب مسجد میں نہیں ہے لیکن مدنی چینل کے ناظرین تو جب جب مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ بغیر محنت کے مفت کا ثواب ہے. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغو عنی ولو آیہ, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو, کی پیروی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقائی دورہ برہ نیکی کی دعوت, مدرسۃ المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر جواب دینے, بیان کرنے, بات چیت کرنے, یوں ہی بیٹھے رہنے اور چلنے پھرنے کے دوران بھی حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. شرعی, طبی, سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا. سننے والوں کی دلچسپی, دل جمعی اور استفادے کا شوق بڑھانے کے لیے مقفع الفاظ اور عمدہ انداز کی کوشش کروں گا، دعوت اسلامی، مکتبۃ المدینہ اور مطبوعات کا تذکرہ کروں گا تاکہ تشہیر ہو، دینی کتابیں لینے کا شوق بڑھے اور دعوت اسلامی کی طرف رغبت بڑھے۔ انکساری کے حصول کے لیے کھال پر بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ۔ سوالات کے جواب دینے کے ذریعے نام روشن ہو، پڑھنے والے حسن بیان اور علمی اور اصلاحی مواد کی تعریف کریں، مبارکبادیاں پیش کریں، اس پر اچھے اچھے تاثرات دیں، اس کی مدنی بہاریں سنائیں وغیرہ وغیرہ، نفسانی خواہشات دبانے کی سعی کروں گا۔ اپنے اندر اخلاص بڑھانے اور تحریراً نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کی کوششوں کے ذریعے شیطان کو پریشان کروں گا۔ سارا وقت مدنی مذاکرے میں باوضو رہنے کی کوشش کروں گا۔ آیات کریمہ و احادیث مبارکہ اور دینی کتابوں کو مس کروں گا، چھوؤں گا، ان کی زیارت کروں گا، ان کو پڑھوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے اعمال جو میرے پاس ہیں، ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والی نیکیاں برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، خصوصاً ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بالخصوص تمام شہداء بدر، غازیان بدر، جملہ بدری صحابہ علیہم الرضوان، تمام شہیدان و اسیران کربلا، سارے صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، تمام بزرگان دین، خصوصاً ائمہ سلاسل اربعہ اور ان کے سلسلوں کے جملہ مشائخ و مریدین، مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اور بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، اور جملہ مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے تمام مسافرین اور مدنی انعامات کے سارے عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1432 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 18ویں شب آپ پہنچے۔ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت اپنی برکتیں لٹاتا، مغفرتوں کے پروانے بانٹتا اختتام کی طرف بڑا چلا جاتا۔ صرف 2-3 دن رہ گئے، کثیر معتکفین ہمارے ہاں 30-30 دن کے اعتکاف یہ ہوئے، فیضان مدینہ میں بھی ہیں اور دیگر مساجد میں بھی، اور جگہ جگہ مدنی چینل کے ناظرین بھی امید ہے کہ ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں اس وقت شریک ہوں گے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں میری فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، انشاءاللہ عزوجل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ صلوا علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور کے فضان مدینہ میں 30 دن کا معتکف ہوں. بابا جان، میں نے یہاں پر اپنی نماز ٹھیک کی، یہاں دعائیں سیکھی. بابا جان، یہاں آ کے میری زندگی میں بہت بدلاؤ آیا ہے. بابا جان، میں نے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ قافلے میں جانے کی نیت کی ہے، آپ میری استقامت کی دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام وسیم ہے. میں یہ سوال حضرت صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، اتکاف کے اندر جو یہ وضو کھانے کے اندر یہ گٹکا وٹکا کھاتے ہیں، یہ ہم سے چھوٹنا چاہتے ہیں، ہم یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟
گٹکا وغیرہ کھانے کے تعلق سے انہوں نے پوچھا، معتکف ہیں یہ، تو اب یہ ان کے سوال سے پتا چلا کہ استنجا خانے میں گٹکے کھا رہے ہیں، مجھے پتا نہیں تھا یہ. ہم نے یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کے اندر، دوسرے اعتکاف کا تو مجھے نہیں معلوم، یہاں کا پتا ہے کہ پان گٹکے مسجد میں لانے پر پابندی ہے. اب جو 10 دن کا اعتکاف شروع ہوگا تو یہ تو بہت زیادہ اس طرح بھائی آ جاتے ہیں، اور یہاں اپنے میلاد ہال میں پھر مدنی مذاکرہ ہو بھی نہیں سکتا، اوپر ہی ہوں گے دونوں مدنی مذاکرہ. بہت ماشاءاللہ سے بھائی تشریف لاتے ہیں، تو وہ بھی سن لیں کہ اگر پان گٹکے نہیں چھوٹتے آپ سے تو ہم کو مہربانی کر کے تکلیف نہیں دینا. اعتکاف فرض یا واجب تو ہے نہیں، کیونکہ پھر کسی کو اس کے کھانے کے طریقے معلوم نہیں، ایک تو نقصان دہ تو ہے ہی ہے، تو اپنی جگہ پر خیر. اب نقصان تو زیادہ کھانا بھی نقصان ہے، وہ کھاتے ہی ہیں اور ہم کھلاتے بھی ان کو، ہم کیا کھلائیں گے، اللہ ہم سب کو کھلاتا ہے. پان گٹکے کا ہم کو جو سائیڈ افیکٹ ہے نا، دل جلاپا، کہ وہ ادھر پھر پچکاری مارتے ہیں، ادھر پچکاری مارتے ہیں، اس کا مطلب استنجا خانوں کی وہ دیواریں بھی رنگین کراتے ہوں گے، تھوکیں گے کافر. مومن کا تھوک تو وہ گندگی پر بھی ڈالنے کی اجازت نہیں، منع ہے اس کی پیشاب پر. اور تو مطلب کہاں پان گٹکا کھاتے ہوئے تھوکنا تو پڑتا ہی اس میں، تو اس لیے وہ پھر ادھر ادھر وہ رنگین کر دیتے ہیں دیواریں، اور بیچارے یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کی دیواریں ہیں، فنا مسجد بھی بہرحال اس لیے تھوڑی کہ ادھر مطلب پان کی پچکاریاں مارے، یہ ساری وقف کی جگہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو گندا کریں گے اس طرح تو گناہ گار ہوں گے نا. تو یہ ایک مطلب جلا پائے، اب وہ بےچارے یہ ہمارے مدنی مذاکرے سنتے بھی نہیں ہے اس طرح کے لوگ، اب وہ استنجا خانے میں گٹکا چبا رہے ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے، تو بتا نا وہ استنجا خانے میں جا کے کھاتے ہیں، تو اب اس طرح تو دوسرے بےچارے لائن لگا کر کھڑے رہتے ہوں گے، یہ گٹکے چباتے رہتے ہوں گے رات کو. تو ہمارے خادمین حریصین کاش مطلب ایکٹیو ہو جائیں کہ کوئی چھپا کر بھی اندر نہ لا سکے، حالانکہ پابندی ہے لے آتے اندر، وہ چھوٹی سی پڑیا ہوتی ہے چھپا لیتے ہیں، یا سورس سے آتے ہوں گے جان پہچان تو وہ مروت میں آنے دیتے ہوں، تو یہ خیانت کرتے ہیں جو آنے دیتے ہیں، ان کو نہیں آنے دینا چاہیے اندر. اللہ کے گھر کی صفائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ساروں کی ذمہ داری ہے، بلکہ جہاں جہاں مدنی اعتکاف میں اس وقت سن رہے ہیں وہ سب مطلب اگر ان کو یہ مدنی مرکز کا حکم نہیں پہنچا تو میری درخواست کو نافذ کر دیں کہ کسی بھی مدنی مرکز میں جہاں اپنا اعتکاف ہو رہا ہے پان گٹکے پر پابندی کوئی بھی نہ لائے، پان گٹکا پلس سگریٹ، سگریٹ بھی نہ لائے، سگریٹ ان دونوں چیزوں سے خطرناک ہے، کیونکہ سگریٹ میں اتنی بدبو ہوتی ہے، اس کا دھواں دوسرے کے لیے نقصان دے. پان گٹکا کھانے سے دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا، سگریٹ کا دھواں دوسرے کو نقصان کرتا ہے صحت کو، اس کو تو تباہ کرتا ہی ہے لیکن دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، پلس یہ کہ اس کے منہ میں بو ہو جاتی ہے، عموماً وہ بدبو ہو جاتی ہے سگریٹ پینے والے کے منہ میں تمباکو کی. اب بدبو ہوتے ہوئے مسجد کا داخلہ حرام ہے، گناہ کرو اگر منہ میں بدبو ہے تو. بدبو سب صاف کر کے آتے ہوں یہ ضروری نہیں، بلکہ اعتکاف والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے منہ صاف رکھا کریں، کیونکہ اب جب امام میں بنتا ہوں نا تو بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو میں نے خیر اس کی ترکیب رکھی ہے، لیکن رہا نہیں جاتا تو بےچارے بولنا شروع کرتے ہیں، جب بولنا شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات بدبو آ جاتی ہے، اب پھرتی میں آتی نہیں ہے لیکن آ جاتی ہے، تو میں نے اس کے لیے پرچہ بنایا، کیونکہ اب مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو یہ ذہن غالب ہو کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، تو واجب ہو جائے گا اس کو سمجھانا، کیونکہ یہ مسجد میں بدبو کے ساتھ جانا حرام، لیکن پھر یہاں غالباً مجھے سمجھانا واجب نہیں ہوگا، یہ طے نہیں ہے کہ مسجد میں جائے گا. عام طور پر ہیں معتکفین یہ کہ مسجد میں جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اپنے منہ کی بدبو, اب یہ سارے یہاں بےچارے ابھی جمع نہیں ہو سکے, وہ اپنی ترکیب بنا رہے ہوں گے آنے کی سیکورٹی کی وجہ سے, تو اپنا بدبو روز چیک کریں دن میں چند بار. یہ منہ پر ہاتھ رکھے ہیں اور اندر سے سانس, تو یہ سنگیں گے نا تو آپ کو پتا چل جائے گا بدبو ہوگی. تو احتکاب میں دانت صاف کرنا دشوار ہوتا ہے, صاف کرنا پڑے گا, خوب مسواک رگڑ کے کرنی پڑے گی آپ کو. اگر آتی ہے تو یہ تو منہ تو صاف کرنا پڑے گا, ورنہ مسجد میں داخلہ حرام ہو جائے گا. بعض اوقات دانتوں کی صفائی کی کوتاہی سے بدبو آتی ہے, اور بعض اوقات زیادہ کھانے پینے اور بد ہضمی وغیرہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہے. اس کا تو پھر علاج کرنا پڑے گا, اس کا علاج قفل مدینہ پیٹ کا, یہ بہترین علاج ہے. لیکن اب چونکہ وہ بدبو پیٹ میں ہو گئی ہے تو وہ کچھ ادویات وغیرہ بھی, کوئی چورن اور ایسا استعمال کرے تاکہ اس کا پیٹ جو ہے وہ صاف ہو جائے, اور اب اس میں غذا کم ڈالے تاکہ مسجد میں جا سکے, ورنہ اعتکاف کرے گا الٹا گناہگار ہوگا اگر اس کے منہ میں بدبو ہے. تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخلہ حرام ہے اس کا, تو اعتکاف تو واجب بھی نہیں ہے نا. تو یہ سب کے لیے تاکید ہے میری کہ اپنا منہ صاف رکھیں, کپڑے صاف رکھیں, امامہ صاف رکھیں, ہر کسی بھی چیز میں اپنے بدبو نہیں آنی چاہیے. جس کے پسینے میں بدبو ہو اس کو بھی اعتکاف نہیں کرنا چاہیے, جبکہ اس کو پتا ہے کہ پسینے میں بدبو اتنی ہو رہی ہے کہ دوسروں کی آتی ہے, دوسروں کو بازوں کی آتی ہے, بدبو بہت آتی ہے, بیٹھا نہیں جاتا, ملنے آتے اس میں بدبو ہوتی ہے, سمجھا کیسے, اپنے خود کو نہیں آتی دوسرے کو آتی ہے, خود ناک اٹ جاتی ہے. تو اپنا خاص جو حصہ ہے بھائی اس کو ترکیب بنا لے, یار اگر تم بدبو میرے پسینے محسوس کرو مجھے بتا دینا تاکہ وہ آپ کی مطلب ہے رہنمائی کر دے. بلکہ ویسے ہی ایک ایسا اصطلاحی بھائی ہونا چاہیے ہر ایک کے پاس کہ جو اپنی اصلاح کرے, اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ دلائے, کہ آپ جانے جہاں بھول کریں وہ اپنے کو بتا دے کہ تم نے دیکھو یہ غلطی کی. یہ ذہن ہو کہ ایک دوسرے کا احتساب کرنے کا بہترین طریقہ ہے, کیونکہ اپنی غلطی بارہا اپنے کو نظر نہیں آتی, دوسرے کو آتی ہے, تو دوسرا اصلاح کر دے. یہ ظرف ہونا چاہیے, غصہ نہیں آنا چاہیے.
یہی مسئلہ ہے بابا, مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی سمجھاتا ہے نا تو سمجھانے والے کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے جب سامنے سے وہ ایسے دلائل دیتا ہے جو دلائل بنتے نہیں ہیں, اور ہمیں قائل کرنے کی اگر وہ کوشش کرے گا سامنے بیٹھا ہوا کہ نہیں اصل بات نہیں, یوں ہے یوں ہے یوں ہے. آپ جو فرما رہے ہیں مجھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یاد آ رہے ہیں جو پوچھا کرتے تھے اپنے بارے میں, کتنی بڑی مطلب ان کی یہ اعلیٰ ظرفی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو لیکن سننے کا بابا, بتانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ تیار ہیں, سننے کا جذبہ کہاں سے,
بتانا بھی آنا چاہیے.
یہ بھی ایک مدنی
سدھرے گا, کب سدھرے گا, تیرے اتنے بار تو بولا, تو مدنی مذاکرے میں سوتا رہتا ہے باپا, تو یہ بھی بولتا ہے وہ بھی بولتا ہے تو سنتا ہی نہیں ہے, تو کہاں اس کی. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آپس میں, اس کا طریقہ یہ کہ تو مجھے بتا میں تجھے بتا.
بتانے والا آپ نے جیسا بھی فرمایا نا, تو بتانے والے کے بھی تو کچھ مدنی پھول عطا فرمائے نا,
عرض کیا نا میں نے مدنی پھول ہی تو دیا.
نہیں یہ تو ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ آپ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں, امیل سنت کی اصلاح کے ایک انداز مجھے یاد آ گیا. جیسے کہ کسی کے بیان کے اندر امیل سنت نے اصلاح فرمانے کی کوشش کی, تو آپ کا ایک انداز ہے تحریری طور پر بھی کئی مرتبہ ذاتی طور پر بھی اس بات کا اپنے ساتھ ہوا ہے معاملہ, کہ آپ پہلے شروع کی ایک یا دو لائنوں میں اگر اس بیان کے اندر کوئی قابل ذکر اچھی بات ہوئی ہے تو اس پہلے لکھتے ہیں, وہ لکھنے کے بعد اس کو تھوڑا مزہ آتا ہے کہ یار باپا نے چلو یار اچھا بولا, پھر نیچے دیکھ دو لائنیں اور ہوتی ہیں جس کے اندر اس بیان میں یہ ہی اگر باتیں ہوتی تو اور اچھا ہوتا, ایک انداز ہوتا ہے یار یہ بولنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی, یہ نہیں یوں بول دیتے تو یوں بول دیتے تو یوں بول دیتے. تو مجھے بابا ایک میل یاد ہے, بیان کر رہا تھا میں مدنی,
میرے فضائل مجھے پوچھ
نہیں, آپ کے فضائل کی بات نہیں ہے بابا, بات تو وہ سمجھنے کی ہے کہ میں بیان کر رہا تھا ایک مرتبہ فیضان مدینہ میں, تو وہی وہ قلم و ناس علی قدر عقولہم, یہ میں نے روایت کر کے بیان کی حدیث کر کے. اب امیل سنت عرب امارات میں تھے, وہاں سے یہ سنا اور آپ نے میل کی، میل آئی ٹی مکتب میں آئی، ان کو اطلاع دی کہ اس کا فوراً پرنٹ نکالیں اور مبلغ کے ہاتھ میں پہنچائیں. اسی وقت بیان کے دوران ہی، ہاتھ تو ہاتھ ترقی بنی، بیان کے دوران ہی میرے ہاتھ میں وہ میل آ گئی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا مضمون. اب روایت جو عبارت کا وہ کیسا تھا وہ میں عرض کرنا جا رہا ہوں کہ آپ نے ابھی یہ بیان کیا، اگر آپ نے واقعی پڑھا ہے کہ یہ حدیث ہی ہے ٹھیک ہے، ورنہ میری معلومات کے مطابق، میرے مطالعے کے مطابق یہ قول ہے. یوں کر کے آپ نے دیا وہ، یہ جو میں ابھی جو بیان کر رہا ہوں نا سیم بات اسی وقت ہاتھوں ہاتھ مائک پر بیان کر چکا ہوں ہفتہ وار اجتماع میں کہ باپا کی میل آئی اور ایسا رہ گیا، لیکن ایک موضوع چلا تو سمجھانے کا اور اصلاح کرنے کا ایک مدنی پھول جو باپا کی سیرت سے ہمیں ملا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی کے کپڑے میں بھی کوئی بتانا ہے نا، چھوٹے بڑے ہیں یا جو بھی ہے، تو پہلے کوئی اگر جائز طریقے سے کوئی اس کے کپڑے کی کوئی خصوصیت ہے وہ بیان کر کے پھر اصلاح کرنا، تو اس کو اصلاح قبول کرنے کا آٹومیٹیکلی جذبہ آ جاتا ہے کہ یار اس نے خالی تنقید نہیں کی، اس نے مطلب کہ میری واقعی اصلاح کی اور تعمیری بات کی ہے. مگر ہمارا عموماً ایسا مزاج ہم پاتے نہیں ہیں، اور ہم برائے راست اور بڑی رف انداز میں اور دو ٹوک لفظوں میں پھر کہتے بھی ہیں کہ میں بے باک آدمی ہوں، کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، جو ہوتی ہے نا بات صاف صاف منہ پہ بول دیتا ہوں. تو وہ ایک ہی بات صاف صاف منہ پہ بول رہا ہوتا ہے، بعد میں وہ صاف صاف سننے کے لیے بھی سامنے صاف صاف آتا نہیں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو چند مدنی پھول امیر علیہ سنت کی جو انداز ہے، کیونکہ ان کو کئی اور سے واسطہ پڑتا ہے تو موقع ملتا ہے تو یہ اپنا ان کو مدنی پھول دے دیتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جب ان کی عقیدت و محبت ہمارے دل میں ہے، اس کے باوجود ان کا اتنا محتاط انداز ہے، تو ہر ایک تو عقیدت و محبت کے اس میں رہتا نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں اور پھر وہ ہمارا سمجھانے اس کی آخری بار سمجھانا ہو. اللہ تعالی ہمیں حکمت عملی عطا فرمائے،
آمین.
حکمت عملی کے ساتھ اگر ہم سمجھائیں گے تو امید ہے کہ مستقل طور پر اس کو امید ہوگی کہ یار یہ سمجھائے گا، یہ سمجھائے گا، یہ سمجھائے گا. واللہ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا ہر بار مجھے اتنا موقع نہیں ملتا.
جی جی بابا،
میں نے میرے فضائل بیان کیے، میں اپنے فضائل کی تردید کرتا ہوں، تو کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی اس طرح ہوتا ہے، کبھی کچھ زیادہ جوش ہوتا ہے تو دو چار معافیاں بھی لکھ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، یا یہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ دیکھو میں نے یہ سمجھا ہے آپ کے بیان سے، اگر میری غلط فہمی ہو گئی ہو سمجھنے میں تو معاف کر دینا، اور اگر واقعی آپ نے ایسا کہا ہے تو پھر اس کا شرعی حکم مفتی صاحب سے معلوم کر لیں، اگر وہ حکم فرمائے تو شریعت پر عمل کریں، حکم شریعت پر. اس طرح میں نے موقع کی مناسبت سے میں میلز کرتا ہوں، چٹھیاں لکھتا ہوں، یا بیان میں جیسے کہ کوئی بہت اچھا بیان کیا اور پھر ایک آدھ اس میں فائر کر دیا اس نے، تو ماشاءاللہ آپ کا بیان بہت زوردار تھا، بہت ماشاءاللہ انشاءاللہ، پھر وہ اصل مقصد پر جو اس کو کہنا ہے وہ بھی کہہ کر آگے گزر جاتا ہوں، سمجھنے والا سمجھ جاتا. یہ اپنا موقع کی مناسبت ہے، جیسا موقع، اب وہ بھیڑ بھاڑ میں جیسا شہری افطاری کا آج کو وہ مارا ماری ہوتی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ وہ اتنی ساری مطلب وہ تمہید اور تکلف سمجھانے کے وہ نہیں پاتے،
وقت ہی نہیں ہوتا.
ہاں وہ جیسا موقع،
مگر
کم از کم ایک اپنا قد دیکھ کر آدمی بات کرے. الحمدللہ مطلب ہے کہ میرے پاس بھی مارا ماری کرتے سب کے سب اندر چھوٹے عقیدت مند محبت کرنے والے سائیں بھائی ہوتے ہیں. اب حسن زن یہی ہے کہ غالب اکثریت محبت کرنے والی ہی ہوتی ہوگی. اب اس میں کوئی جیب کاٹنے کے لیے گھس گیا ہو تو الگ بات ہے کہ وہ بھی اسی طرح یوں یوں کر کر کے وہ ترکیب بنا لے جیب کاٹنے کی تو کہہ نہیں سکتا. ظاہر کی بات کرتا تھا، ان کو میں ٹوک بھی دوں گا تو یہ بےچارے مسکراتے رہتے، کوئی مطلب موقع جیسا ہو، اور وہاں اس میں موقع ہی نہیں ہوتا کسی کو وہ طریقے سے سمجھانے کا. مگر ایسے موقع پر وہ آپ کو دیکھنا چاہیے اپنا قد، آپ اگر کسی کو سمجھانے جاؤ گے تو پھر وہ کر کے وہ گھورتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جب باہر نکلے اور پھر موقع ملے آپ کو تو یا اس کو تاڑ لیں کہ آپ اس کو مجھے سمجھانا ہے، پھر اس کو تلاش لیں، پھر پیار محبت سے اس کو آپ سمجھائیں، کیونکہ وہ اپنے وہ جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، ہاتھ پھراتے 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 اس کو پیار کر 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 کے پھر ایک دم کلٹی مار دیتے، ویسے اس کو لاٹیاں مار مار کے اگر وہ کلٹی کرنے جائیں گے تو نہیں ہوگا، کلٹی جانور ایک دم وہ باؤلا ہو جائے گا اور مرا ماری کر دے گا، تو اس طرح کسی کو جھاڑ کر سمجھائیں گے نا تو کبھی بھی نہیں سمجھے گا، اگر آپ کے روپ کی وجہ سے چپ بھی ہو گیا تو اس کے دل میں بات اترنے کی امید نہیں ہے۔ فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، کہ بچ بچ بلی کو بھی پسند ہے، بلی کو آپ کرو گے تو وہ آپ کے پاس آئے گی، کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جائے گی، اپنے پاؤں آپ کے پاؤں سے رگڑ کھائے گی اور اپنے انس کا اظہار کرے گی یا شکریہ ادا کرے گی کہ آپ نے چلو پیار تو کیا باقی سب میرے کو شش شش کر کے بھگا دیتے ہیں۔
اچھا باپا، اب کسی کو سمجھا دیا، اب اس کے بعد ایک اگلا قدم یہ آتا ہے، اب اس کو سمجھا دیا، صبر کیا ہم نے، باہر نکلے سمجھایا، اب جب ہم اپنے چار دوستوں میں جائیں گے نا، یار آج بڑا عجیب واقعہ ہوا، فلانا اس نے ایسا ایسا کیا، میں نے اس کو اس وقت نہیں سمجھایا، حکمت عملی بھی تو کوئی چیز ہے نا، میں نے بالکل اس کو نہیں سمجھایا، بعد میں پھر اس کو الگ لے گیا اور الگ جا کے اس کو میں نے سمجھایا کہ دیکھو یار آپ کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے، وہ بہت سمجھ گیا یار، بہت سمجھدار تھا۔ یہ چار دوستوں میں بیٹھ کر ہم اس کی سمجھداری کے گیت گائیں گے اور وہیں اس کا پول کھولیں گے۔
ایسا ایک تو حب جا
جی جی
علامت ہے، یہ اپنے کارنامہ دوسرے پر اظہار کر رہا ہے، اپنوں نے ایک کو سمجھا دیا، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کا عیب ہے وہ واقعی تو وہ عیب کھولا اس کا، یہ بلا حاجت شرعی اگر ایسا کیا تو یہ غیبت ہوئی۔
تو سمجھانے والا پیٹ کا مضبوط ہونا چاہیے نا بابا،
انڈرسٹینڈ،
کہ جس کو سمجھا رہا ہے یا جتنوں کو بھی سمجھا رہا ہے، ان کے جو کمزور پہلو اس کے سامنے آئے اور انہوں نے اقرار کیا، اقرار کر کے ہو سکتا ہے ندامت کی ہو، توبہ کی ہو اور مطلب رجوع کیا ہو، وہ پھر ان تمام چیزوں کو بلا اجازت شرعی کسی کے بیان نہ کرے اور اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائے نا، اتنا مصلح کو تو بابا اتنا مضبوط پیٹ کا ہونا چاہیے، ورنہ مصلح تو بھی یہ تو سب کے ایپ بھی کھلتا رہے گا اور پھر اس کو سمجھانا مسئلہ ہوگا۔
یہ مسئلہ نہیں ہے، فسادی ہے،
فسادی، جزاک اللہ۔
اور رضا الہی کی نیت بھی ہو، جب کسی کو سمجھا تو پہلے نیت بھی کر لے، اللہ توفیق دے تو میں یہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ بعضوں کا سمجھانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا امپریشن ڈالنا ہوتا ہے، کسی کی غلطی پکڑنا جو ہے نا اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، نفس بہت مطلب یعنی کہ وہ زور لگاتا ہے کہ کسی غلطی پکڑنا، تو یہ خود تو یہ اس کے اپر ہوا نا، تھوڑا اونچا لیول ہوا نا اس کا کہ میں نے اس کی غلطی پکڑی، یار واہ یار، پھر یہ کہ جتنا وہ آدمی کا یعنی کہ وہ مرتبہ بڑا ہے اور اس کی غلطی کو بتائے گا تو اتنا ہی مطلب حب جہا کا جو ہے نا مرض یہ عود کرے گا، اور پھر جا کے منہ سے نکلے گا میں یار کسی کی رو رعایت نہیں کرتا، اپنے صاحب بات کرتے ہیں، میں اس کو بھی نہیں چھوڑا، میں نے تو غلطی کی نا منہ پہ ٹوک دیا اس کو، تو یہ پھر اپنی میں کرے گا، یہ اور اس میں آفتیں، اور یہ سب عام ہے، ایسا مطلب کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ایک تعداد کی تعداد ہے جو ایسا کر رہی ہے، خاص کر اس میں وہ نوجوان کم ملوث شاید ہوں، بڑے بوڑھے جو ہے نا یہ اس طرح کی گفتگو زیادہ کرتے نظر آتے ہیں، اور جوان بھی بہرحال پیچھے نہیں ہے، اور اب اسلامی بہنوں کو تو اپنے بیچاریوں کو ان کو تو کیا بھولیں، تو خدا جانے کیا کیا کرتی ہوں گی، ان کے آپس میں اب ان کی تو تربیت بھی کون کرے، ان کو بھی چاہیے کہ بہرحال جب اصلاح کریں کسی کی تو حکمت عملی کے ساتھ، یعنی کہ کریں اصلاح اور دکھائیں دل، اور پھر جا کر ملوثوں کی غیبت میں اور عیب کھولنے میں وہ اصلاح کا ثواب تو کہاں کا کہاں نکل گیا، گناہ اس نے اپنے متھے تھوپ دیے، اب وہ ثواب ہو سکتا ہے کہ اس اگر ملا بھی اچھی نیت سے اصلاح کی بھی تھی تو یہ کہیں جس کی اب غیبت کی وہ اسی کو نہ چلا جائے بلکہ اس کے گناہ نہ لینے پڑے۔
باپا ایک مرتبہ ایک مسجد میں، مرکزی مسجد میں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو خطیب صاحب نے جب خطبہ پڑھا تو اس میں اعرابی اغلاط تھیں کافی ساری، اور اس کے ساتھ ساتھ وجعلنا منہم، تو یہاں پر انہوں نے پڑھا ولا تجعلنا منہم، اور جہاں یہ کہا کہ اللہم اخذل من خذل دین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ولا تجعلنا منہم ہے، تو یہاں پر الٹ انہوں نے پڑھا وجعلنا منہم. تو نماز کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کی تفہیم کرنے کی کوشش کی، تو وہ ناراض ہو گئے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بس صبر کر لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک شخصیت ہیں، ایک مسجد کے خطیب ہیں.
دراصل اصلاح اس وقت یعنی کہ واجب ہوتی ہے، ناہیون عن المنکر یا امر بالمعروف، جو بھی ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اب اس کو سمجھانا کب واجب ہوگا؟ جبکہ ظن غالب ہوگا، یہ مان جائے گا میں سمجھاؤں گا. تو اگر ظن غالب ہے کہ نہیں مانے گا، یا ظن غالب نہیں ہے، پتہ نہیں مانے گا کہ نہیں مانے گا، تو اب اس صورت میں بھی سمجھانا واجب نہیں ہے نا. اس لیے وہ ایسی شخصیات کو تو سمجھاتے ہوئے پہلے خوب اپنا قد دیکھ لے آدمی، کہ ایسی شخصیت کو شخصیت سمجھا سکتی ہے، بڑے کو بڑا سمجھا سکتا ہے، چھوٹا نہیں سمجھا سکتا. اچھا، جو چھوٹا ہے اس کو بڑا سمجھا سکتا ہے. تو یا تو یہ کہ وہ کوئی نامی گرامی ہو سکتا ہے، ہوں بہت بڑی شخصیت کے مالک ہوں، اور آپ کا اس وقت ان پر کوئی ایسا امپریشن نہ ہو، اس لیے وہ کہ آپ بہت سادے آدمی ہیں تو یہ سمجھیں گے کوئی عام سا آدمی اور یہ لے میرے کو سمجھانے آ گیا. ایسے موقع پر سوائے صبر کے کیا چاہ رہا ہے؟ تو ایسی شخصیات کے لیے ایک اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کوئی خطیب ہے، امام ہے، غلطی کرتا ہے، کوئی سی بھی غلطی کرتا ہے، نماز کی غلطی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس کو یوں ڈائریکٹ اپنے سمجھائیں گے نا، تو وہ بعض اوقات بہت تیز ترار ہوتے ہیں، کھا جاتے ہیں باتوں میں، آدمی گھبرا جاتا ہے. تو ان کو بڑی عاجزی کے ساتھ لکھے، اور جو اس کی غلطی ہے نا، پہلے تو دو چار بار معافیا مانگے کہ چھوٹے منہ بڑی بات، آپ ناراض نہ ہونا، اور مطلب اگر میری غلطی ہے تو میری اصلاح کر دیجئے، کہ میرے کانوں نے اگر غلط سنا ہے تو بھی آپ مجھے معاف کر دیجئے، یا میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے تو بھی آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے یہ سنا یا یہ میں نے آپ کا دیکھا، اور بہار شریعت صفحہ فلاں فلاں یا فتح رضویہ شریف فلاں صفحے پر یہ میں نے پڑھا ہے. اس طرح اگر مکتوب جائے گا نا تو غالباً غصہ کم آئے گا، حوالے کے ساتھ ہوگا نا، اور اگر اتنی ضرورت ہے کہ اپنا ایڈریس بھی ہو کہ آپ اس پر آپ مجھے کرم فرما دیجئے، یا مجھے طلب فرما لیجئے، قدم بوسی کی سعادت دے دیجئے، میں حاضر ہو جاؤں گا اور آپ مجھے سمجھا دیجئے. یا یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو غلطی کی نا اس پر وہی اسی انداز میں محبت بھرے لکھ کر پھر لکھے کہ میں نے بہار شریف میں یہ پڑھا ہے، تو مہربانی کر کے آپ مجھے یہ سمجھا دیجئے اس کے معنی کیا ہے، یا بہار شریف کھول کے لے گئے اس کے معنی کیا، اگر وہ نماز میں غلطی کر رہا ہو تو اس کی غلطی والا مسئلہ اس کے سامنے کیا ہے، حضرت اس کے کیا معنی ہے، یہ کس طرح یوں کرنا ہوتا ہے. اگر وہ سمجھدار ہوگا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور ہمیں مطلب ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں پڑے گی کہ یہ میرے کو سکھانے ہے غالباً. اس طرح یہ کہ اگلے کی اصلاح کے لیے اس کی نفسیات، اس کی منزل، اس کا منصب. اب رہا عوام کا منصب، ان کو علماء کو سمجھانے کی اجازت بھی تو نہیں ہے نا. یعنی یہاں تک لکھا ہے بزرگوں نے کہ اگر کوئی عالم صاحب نے نماز نہیں پڑھی اور وقت جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے، تب بھی عوام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ مولانا نماز قضا ہو جائے گی پڑھ لو، اجازت نہیں. اور حسن ظن کے پہلو اس میں نکالنے چاہیے. ایک بار ایک امام صاحب جو عالم تھے، ان کے کچھ مسائل ہوئے کہ ان کے مہمان آئے ہوں گے اور وہ مسجد کے حجرے میں بیٹھے رہے مہمانوں کے ساتھ، اور مسجد میں جماعت مؤذن نے کروائی ہوگی، تو ایک یعنی کہ فساد ہوا اور کہ مصلی خطرے میں پڑا یا ان کو فارغ کر دیا گیا وغیرہ کچھ, یہ کیس آیا. اچھا جنہوں نے بیان کیا وہ بھی مفتی تھے مجھے کہ وہ ایسا انہوں نے کیا, تو میں نے ان مفتی صاحب سے عرض کیا, میں نے کہا اب غور فرما لیجئے کہ جہاں تک حسن زن کے پہلو نکل سکتے ہو نا ہم اس کو پہلو نکالتے ہیں حسن زن کے, یعنی مثلا عین ممکن ہے کہ ان امام صاحب کو وقت یاد نہ رہا ہو نماز کا, وہ اتنے باتوں میں مشغول ہوں اور مؤذن نے پڑھا دیو, اب اس پر کیا حکم لگے گا امام صاحب پر, بیٹھے بیٹھے بھول گئے. تو اگر کوئی بھول کر نماز قضا کر دے اس پر بھی گناہ نہیں ہے نا, بیٹھا ہے یا باتیں کر رہا ہے یا کہیں آ جا رہا ہے سفر میں اور اس کو وقت پتہ ہی دھیان ہی نہیں ہے کہ ارے اب یاد ہے ارے وقت چلا گیا نماز قضا ہو گئی, گناہ نہیں ہے اس کو شرن, اس کا قصور نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ تو نہیں ڈالتا نا, یہ تو مطلب جب اس کا قصور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں اس کو جہنم میں ڈالے گا, کیوں عذاب دے گا, اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہے نہیں, سب سے بڑا انصاف کرنے والا وہی ہے. اب یہ ایک حسن زن کا مثلا یہ پہلو نکلتا ہے کہ وہ بھول گئے ہوں, یا ان کو ایسے وقت میں یاد آیا ہو اس وقت ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو, یا ان کو شدید استنجا کی حاجت ہو اور وقت اتنا قلیل رہ گیا ہو کہ وہ استنجا کر کے, یا ان کو قبض ہو یا مروڑ ہو وہ وضو کر کے وہ مصلی پر پہنچ ہی نہیں سکتے, نہ مؤذن کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ, اتنا ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کوئی صورت, تو ہم یعنی کہ حسن زن کے پہلو ڈھونڈے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان بیچاروں نے کسی مجبوری کی وجہ سے یہ اندر مصلی پر نہ جا سکے ہوں, اب اس کی وجہ سے اگر اڑا اڑی کرنا ہنگامے کرنا اور ایک عالم کو ذلیل کرنا, خیر وہ میں نے انداز لگا وہ جو مفتی صاحب بھائی تھے سمجھ میں میری باتیں آئی تھیں, اپنے جتنا ہو سکے اپنے حسن زن کے پہلو بہت نکل سکتے ہیں کہ کوئی بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا اس کو کیا تکلیف ہے, آپ کو کیا پتا یار اندر میں ایسی اس کو شدت سے تکلیف ہو, اس کو جماعت واجب ہی نہ ہو, وہ ایسا عذر اچانک اس کو پیش آ جائے کہ وہ جماعت اس پر واجب نہ رہے, اور اگر وہ امامت کرے تو وہ دوسروں کی نمازوں کا بوجھ لے گا, کوئی گیس کا غلبہ ہو گیا پیٹ میں شدت, کوئی ایسی تکلیف ہو گئی کہ وہ نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہے, اب ہم نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا نہیں ہے وہ کیسے پتا چلے وہ کس وجہ سے ہے نا مصلی پر نہیں گیا, تو اس لیے وہ سب اسلام بھائیوں کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جب بھی اسے مواقع آئیں تو کوشش کرے کہ حسن زن کا پہلو نکالنا چاہیے. علماء کے بارے میں تو ہم کو بہت 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 ڈرنا چاہیے, کیونکہ عالم اگر بے عمل بھی ہو نا تب بھی غیر عالم پرہیزگار تہجد گزار سے افضل ہے, بڑھ کر ہے, عالم ہے علم دین سے وہ مالا مال ہے, تو اس لیے وہ عالم دین کی خطا گیری اور اس پر نکتہ چینی اور اس پر تنقیدیں کرنا خدا کی قسم ہلاکت کے سوا کچھ نہیں, اس میں ہلاکت ہے, کیونکہ عالم ہوگا وہی رہنمائی کرے گا امت کی, جوہلا تھوڑی رہنمائی کریں گے تو خود بھی ڈوبیں اور رہنمائی کرنے نکلیں گے تو عوام کو بھی لے ڈوبیں گے, تو اس لیے علماء پر تنقید نہیں ہونی چاہیے, یہ ہمیشہ خیال رکھے, اور اپنے آپس میں ٹھیک ہے اصلاح کرنی چاہیے ایک دوسرے کی, علماء کی اصلاح کرنے ہم نہ نکلے اپنی اصلاح کریں آپس میں, ٹھیک ہے نا, اب اس میں بھی اس کا بہت دھیان رکھنا ہے اور دل آزاری نہیں کرنی, حسن زن کا پہلو نکل سکتا ہے تو نکالنا ہے, حسن زن کے پہلو بہت سارے بار ہاں نکل آتے ہیں, اس کا بندے کو اتنا توجہ نہیں ہوتی اور بالکل ظاہر دیکھ کر وہ ایک دم سے وہ بفر جاتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا کیوں کیوں کیا, ارے اس کو توجہ نہیں تھی, یا وہ کر رہا ہے وہ ناجائز نہیں ہے, غلط فہمی تمہاری ہے, تم جہالت کی وجہ سے اس کو غلط سمجھ رہے ہو, وہ بیچارہ صحیح ہے, ایسا ہوتا ہے اس معاشرے میں بہت ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی بارہا گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی, یہی اس نے زن باپا آپس میں بھی تو پیدا کرنا چاہیے,
بالکل کرنا چاہیے,
ہر ایک کے بارے میں اس نے زن ہونا چاہیے,
بالکل ہونا چاہیے,
اب چونکہ شروع سے ہماری اس موضوع پر تربیت نہیں ہے بلکہ یہ لفظ حسن زن یہ ظاہر ہے کہ اب اتنا زیادہ سناوا بھی نہیں ہوتا, تو ہر ایک اسلامی بھائی اپنا ذہن بنا لے کہ یہ حسن زن ہمیں ہر ایک کے بارے میں قائم کرنا ہے. حسن زن میں کوئی شر نہیں,
بے شک
بدگمانی میں کوئی خیر نہیں,
یقیناً حسن زن من حسن العبادت ہے.
الحمدللہ
یہ آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی حسن زن یہ بہترین عبادت میں سے ہے. تو اس لیے وہ حسن زن رکھ کر کسی پر ہم عبادت کا ثواب لوٹتے رہیں, اس کی بدگمانی اس کی بدگمانی, اس پر تنقید, اس کی تزغیق, اس کا استہزاء, اس کا مذاق اڑانا, اس کے عیوب اچھالنا, یہ سب جہنم میں خود اپنے آپ کو اچھالنے والی باتیں کہ کہیں اچھال کر جہنم میں ہمیں نہ ڈال دیں. ہم اپنی کریں نا کہ ایک انگلی اٹھا رہے ہیں تین اپنی طرف آ رہی ہیں, اس کو دیکھیں. وہ بھی مسلمان حسن زن کا پہلو سامنے ہونا چاہیے. جیسے کہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی غالباً واقعہ ہے کہ ایک بار وہ دریا کنارے تشریف لیے جا رہے تھے تو ایک حبشی سامنے سے آ رہا تھا اور ایک خاتون ساتھ تھی اور اس حبشی کے ہاتھ میں بوتل تھی. تو ان کے دل میں وہ وسوسہ آیا اس ذہن میں کہ یہ حبشی جو ہے یہ عورت اس کی کوئی معشوقہ ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے یہ شراب کی بوتل ہے. اتنے میں وہی دریا پہ ایک کشتی گزری اور وہ ڈوب گئی. دیکھتے دیکھتے اس حبشی نے ڈائی لگائی, ڈبکی لگائی دریا میں اور چھ آدمیوں کو انہوں نے نکال لیا زندہ حبشی نے. اور پھر نام لے کر پکارا, حسن چھ میں نے نکال لیا, ساتواں اندر ہے, آؤ تم نکال لو. یہ چونکے کہ اس کو نام کیسے پتا چل گیا. پھر اس حبشی نے کہا کہ یہ میری ماں ہے, جو میرے ساتھ خاتون ہے میری ماں ہے, اور یہ میرے ہاتھ میں اس کی دوائی کی بوتل ہے. تب سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدگمانی سے توبہ کی. وہ کوئی اللہ کے ولی تھے, وہ پہنچے ہوئے تھے. تو اس لیے ظاہر تو یہ کہ یار یہ کوئی معاذ اللہ, تو اس لیے حسن زن رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا کے بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے, میں گلگت کا اسکان بھائی ہوں, محمد سلیم مکاری میرا نام ہے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ویسے تو صحابہ بھی ماشاءاللہ اعلیٰ شان والے تھے, ان کے ساتھ اعلیٰ والا لقب کیوں نہیں لگایا گیا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام کے ساتھ اعلیٰ کیوں لگایا گیا؟ اس حوالے سے باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کا عشق بھرا جواب دے.
عشق بھرا جواب چاہیے, یہ تو آپ کے سوال سے ہی مطلب پتہ چل گیا نا کہ عشق ہے, اس لیے ہم اعلیٰ کہتے ہیں, حضرت اعلیٰ حضرت. اب میں آپ کو پوچھوں گا کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہاں جناب فلاں جناب, ابو کو بھی جناب کہتے ہیں, اور جو آپ کا سر ہوتا ہے یا افسر ہوتا ہے تو اس کو لکھتے ہیں عالی جناب. تو جو عالی جناب کا جواب ہے وہ اعلیٰ حضرت کا جواب ہے. تو یہ ایک مطلب ہے کہ ہمارے یہاں بس وہ اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے بزرگوں کے, اعلیٰ حضرت کے لیے ایک مطلب ہے مخصوص, دیگر بزرگوں کو بھی بعضوں کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور صحابہ کرام کو اگر اعلیٰ حضرت نہیں کہتے تھے تو صحابہ کرام کو حاجی صاحب بھی تو نہیں کہتے تھے, حافظ صاحب بھی نہیں کہتے تھے, قاری صاحب بھی نہیں کہتے, کہاں کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یقینی طور پر حج کیا, ان کے صدقے یہ سارے حج ملے ہم کو, ساری نمازیں ملی. تو حاجی رسول اللہ کوئی نہیں کہتا, کہتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج ادا فرمایا, ان کو کوئی حاجی ابو بکر صدیق نہیں کہتا. اگر نیچے بھی آ جاؤ تھوڑا تو حاجی غوث اعظم کوئی نہیں کہتا, حاجی امام ابو حنیفہ کوئی نہیں کہتا, حاجی غریب نواز کوئی نہیں کہتا.
اور مجھے بھی کوئی حاجی باپا نہیں کہتا. تو یہ سمجھانے کے لیے, نہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, مجھے حاجی باپا کہلوانا نہیں ہے, میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو جس کے بارے میں جو لقب مشہور ہوا نا, اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا اس کو چلنے دینا چاہیے, کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب جس کو حاجی صاحب بولتے اور حج کیا ہوا تو صحیح ہے, اچھا ہے کہ آج کل حاجی صاحب کہتے ہیں, پہلے نہیں کہتے تھے. تو یہ ایک بدعت ہے حاجی صاحب کہنا, مگر کیا ایک مباح بدعت ہے, اس کو بدعت حسنہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مباح بدعت مباحہ تو جائز ہے, نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. ہاں اس نیت سے اگر کسی حاجی صاحب, کسی کو حاجی صاحب کا اور حج کیا ہوا ہے کہ میں ایک مسلمان کی دل جوئی کرتا ہوں, تو اب یہ ثواب کا کام بن گیا. کہ وہ یہ تو غالباً حدیثوں میں کہ اچھے نام سے پکارو, اچھے نام اچھے لقب, اور برے لقب سے منع فرمایا, بلا تنابزو بالالقاب, برے القاب سے مت پکارو. تو اس لیے وہ اعلیٰ حضرت ان کو کہا جاتا ہے. اچھا ان کے خود بریلی شریف میں ان کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے تھے, ان کو بڑے حضرت کہتے تھے. ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہوں, علماء کہتے ہوں, عوام بڑا حضرت, بڑے حضرت. جو میرا اپنا تجربہ ہی عرض کر رہا ہوں, ہم بریلی شریف گئے ہیں نا, تو وہاں مطلب لوگ ان کو بڑے حضرت سے پہچانتے تھے. تو بڑے حضرت بھی درست ہے, اعلیٰ حضرت بھی درست ہے, اور اگر کوئی اعلیٰ نہیں لگاتا تو حضرت بھی درست ہے. مگر ایک شہرت ہے کہ آپ حضرت کہیں گے تو کوئی سمجھے گا نہیں, اعلیٰ حضرت میں سمجھ آ جائے گی. تو اسی لیے جب ایک مشہور ہو گئے نا اعلیٰ حضرت, تو ان کو پھر ایک ہی کو اعلیٰ حضرت کہنا چاہیے. یہ میرا اپنا ذہن ہے. میرے بیٹے کا نام میں نے احمد رکھا, اور پکارنے کے لیے رضا رکھا, احمد رضا, اعلیٰ حضرت کی محبت میں. پھر یہ بڑے ہوئے, اب میں نے غور کیا, میں نے کہا یار یہ میں کچھ سوچتا رہتا تھا, میں نے کہا جس طرح احمد رضا مشہور ہیں, ہمارے احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, تو ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا بھی احمد رضا مشہور ہو جائے گا چل کے. اب یہ کہ دو احمد رضا میں کچھ جیسا نہ ہو کہ غلط فہمیاں ہوتی رہیں. تو اس لیے پھر میں نے ان کا نام جو تھا احمد تو باقی ہے, حصول برکت کے لیے جو رکھا تھا, اور اب احمد کے ساتھ رضا نہیں رکھا میں نے, عبید رضا کر دیا, عبید الرضا. رضا کا بہت ہی چھوٹا سا غلام, عبید جو ہے یہ عبد کی تصغیر, بہت چھوٹا اور حقیر غلام, یہ کر دیا تاکہ وہ احمد رضا کے طور پر میرا بیٹا مشہور نہ ہو. ایک احمد رضا الحمدللہ لاکھوں پر بھاری ہے, کروڑوں پر بھاری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے احمد رضا اپنے نام بدل دیں, صحیح ہے ان کی شہرت کا بظاہر کو اتنا امکان نظر نہیں آ رہا, یہ بھی آپ سمجھدار ہیں. ہاں جن کو اتنا شہرت کا امکان ہو ٹھیک ہے, ان کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ پھر بدل ہی دیں, کہ ہمارا ایک احمد رضا وہی بس وہی چلتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. امام اعظم, سارے اماموں کو امام اعظم نہیں بولتے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ امام الانبیاء بولتے ہیں ٹھیک ہے نا, لیکن امام اعظم نہیں بولتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, والے کے امام اعظم کے بھی میرے آقا امام اعظم ہیں. تو جن کے لیے جو لقب مشہور ہو گئے, اسی طرح وہ قائد اعظم, میں نے کہا بہت بڑے قائد, بہت بڑے پیشوا, بہت بڑا لیڈر, یہ ایک سیاسی مثال ہے. تو ان کو قائد اعظم بولتے ہیں, کسی اور کو نہیں بولتے, حالانکہ دوسرے لیڈر بھی بہت سارے ہیں, کوئی لقب یہ رکھتا بھی نہیں, غلط فہمی ہو جائے گی. لیاقت علی خان تو شہید ملت, ان کا لقب ملا ان کو, اور روز شہید ہو رہے ہیں, کون شہید ملت کسی کو بولتا ہے؟ اتنے لوگ یعنی کہ قوم کی خاطر یا دین کی خاطر وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے, کسی کو شہید ملت ہمارے ملک میں نہیں کہا جا رہا. تو جس کا جو لقب ہو گیا نا, وہ بس چلتا رہتا ہے, اس کو چلتے بھی رہنا چاہیے جبکہ شریعت سے نہ ٹکرائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. امیر المومنین, یہ پتا ہے کہ سب سے پہلے کس کا لقب ہوا؟ کسی کو نہیں پتا, سوچ لو نا, بول تو رہے ہو, سوچ لو کہ رونگ نمبر نہ لگ جائے. ان کی تائید کون کون کرتا ہے؟ فاروق اعظم کا نام لے رہے ہیں, دیکھو. حالانکہ امیر المومنین تو میرے حقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس مطلب یہ مانا جو ساری قوم کے امیر ہیں, ساری خدائی کے امیر ہیں, یہ فاروق اعظم امیر المومنین بولتے ہیں. لگاؤ ان پر مطلب کوئی شک. ہاں بھائی دیکھو, دیکھ رہے ہو کون کون تائید کرتا ہے ان کی, تو پھر بھی تائید کر رہے ہو. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر المومنین ہیں یا نہیں, یہ بتا دیجیے. تو پھر فاروق اعظم کو کیوں امیر المومنین بولتے ہیں؟ بعد میں خلفاء راشدین کو یہ مل گیا لقب, لیکن فاروق اعظم سے ہی شروع ہوا, ٹھیک ہے نا, امیر المومنین. اب امیر المومنین کے لیے کیا حکم ہے؟ سارے نبیوں کو امیر المومنین کا کوئی لقب ہم نے نہیں سنا, سارے اپنی اپنی جگہ. فاروق اعظم کے بھی امیر ہیں میرے آقا, امیر منے سردار. تو مومنوں کے سردار تو میرے آقا بھی مومنوں کے سردار ہیں. اور اگر اب کسی کو امیر المومنین کہا جائے تو پھر وہ لوگ باتیں بنائیں گے, ظاہر ہے کہ بھائی امیر المومنین ہے. تو یہ کہ اب لقب میں کچھ نہ کچھ ترمیم ہو جاتی ہے, بات ملتی جلتی ہوتی ہے ترمیم. تو اسی لیے مطلب یہ کہ اعلی حضرت تو اعلی حضرت, علی جناب, علی جناب تو خیر کسی کا مخصوص لقب نہیں ہے. ماشاء اللہ بھائی ان کو دو تحفہ یار, سب سے پہلے انہوں نے بتایا. فیضان فاروق اعظم مدنی چینل والا کوئی دکھا دوں, اس کا دیکھنا بھی عبادت کی نیت سے دیکھیں گے, ثواب کی نیت سے ثواب ملے گا. یہ تو ہمارے سر کا تاج ہے نا, الحمدللہ. بھائی آپ نے مدنی فیس آنے دو. اب کچھ چاند رات کو کتنے 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 سال کے, نہیں مطلب وقفے مدینہ ہو یا کیا؟ اچھا تو جامعہ والوں کو بارہ ماہ تو کرنے ہوتے ہیں نا سفر. کب جامعہ والے بیٹھے بھی ہیں, جلدی جلدی بارہ ماہ. تو میں تو بولوں گا ابھی بیٹھ جاؤ مدنی تربیت گاہ پر, کھونٹے سے باندھ دو اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. ہاتھوں ہاتھ بارہ ماہ, اب چاند رات سے گھر والوں تک کی بنا لو بارہ ماہ. سبحان اللہ, تو ایسا ہو نا دیوانہ یار, سب بارہ ماہ والے ہو جاؤ یار, سب بارہ ماہ, پچیس ماہ وقف مدینہ. جو گریل کے اندر ہے ان کو بھی اجازت ہے, شخصیات کو ہماری. ایک دو بارہ ماہ کر چکے ہو آپ, کر لیے, چل ہی رہے ہیں آپ, پہلے کیا بھی تھا, کر لیے بارہ ماہ. کریں گے کب؟ چاند رات. ان کو بھی اجازت دے دو انشاءاللہ. اچھا ملتانی ہو, ماشاء اللہ. علیک وعلیکم السلام. کیا سلام کہہ رہے ہیں؟ اچھا علیک وعلیکم السلام. دیکھو تمام قافلے والا آپ نے, دیکھو یہ جملہ ذرا سوچ لو, ہر فرد نے آپ کو کہا ہے یا کچھ قافلے والوں نے کہا ہے؟ سب بھی نے کہا. اچھا ویسے عام طور پہ مجھے کہتے ہیں آپ کو سب گاؤں والے نے سلام بولا, یہ ذرا جملہ ہے قابل گرفت ہے کہ سب بولتے نہیں ہیں. تو یعنی کہ اس کا محتاط جملہ یہ ہے کہ ہمارے قافلے میں سے جن یا ہمارے گاؤں میں سے جس جس نے آپ کو سلام بولا اس کا سلام قبول کر لو. محتاط جملہ یہی سمجھ جاتا ہے. سارے گاؤں والوں نے, سارے شہر والوں نے, سارے دعوت اسلامی والوں نے, سارے اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام بولا ہے. جو بھی یہ تو عام ہے کہ سب اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام بولا, تو یہ ذرا جملہ سمجھ میں آتا نہیں ہے. ماشاء اللہ یہ سب کے لیے میں نے مدنی پھول دے دیا کہ محتاط جملے بولا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ادھر مدینہ العالیہ لاہور میں کانہ میں 30 دن کے اعتکاف پہ ہوں اور میں نے ادھر بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے نماز صحیح اپنی کی ہے, مدنی قاعدہ پڑھنا سیکھا ہے, دعائیں سیکھی ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور انشاءاللہ میں نے وقف مدینہ کی بھی نیت کر لی ہے
ماشاءاللہ.
اور ساری زندگی آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو استقامت دے اور میں ساری زندگی خدمت کر سکوں دعوت اسلامی کی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں سید پور بنگلہ دیش کے شہر سے آپ سے مخاطب ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, یا وہ کون لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے؟ یہ جناب میرا یہی سوال آپ سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو بہت لمبا سوال ہے. زکوٰۃ کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ لفظ واجب بولا ہے, مطلب فرض ہے تو واجب کا لفظ بھی لکھتے ہیں علماء اس کو. مال نامی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, بڑھنے والا مال, اس میں چرائی کے جانور اور مال تجارت اور ثمن اصلی یعنی سونا چاندی, یہ اس میں آ جاتے ہیں. تو اب اس میں جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا 52.5 تولے چاندی کی رقم ہو تو, اور وہ قرضے وغیرہ میں ڈوبی بھی نہ ہو, حاجت اصلیہ سے زائد ہو, تو جب اس پر پورا سال گزر جائے گا تو 100 پر 2.5 روپے فرض ہو جائیں گے. باقی تفصیل جو ہے وہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیضان زکوٰۃ میں سے معلوم کر لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد.
ہمارا مطلب مدنی چینل دیکھتا ہے. ہم لوگ ایک بمبئی سے 50-60 کلومیٹر پہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں, ابھی بھی مذاکرہ چالو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. تو حضرت ایک درخواست ایسی تھی کہ جس طرح سے نعت وغیرہ جو سب چلتے رہتے نا, تو ہماری ہم عاشق رسول ہم لوگ کا بہت یہ کرتے ہم لوگ مانتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسی درخواست تھی کہ جو حمد خدا کی مطلب تعریف ہے, اس کی حمد و ثنا کا بھی ایک سلسلہ مطلب ایسا یہ چاہتے تھے ہم کہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اس کی تعریف ہے, مطلب جس طرح نعت وغیرہ ہوتی اس طریقے سے وہ بھی ہونا چاہیے ایسا. حضرت یہ سوال تھا ہمارا.
ماشاءاللہ. اب ہند کے کسی گاؤں سے بےچارے بول رہے ہیں, بمبئی سے بھی بہت دور ہے, 50-60 کلومیٹر بتائے انہوں نے. ان کو یہ ہے کہ حمد بھی ہونی چاہیے. تو یہ کبھی کبھی مدنی چینل دیکھتے ہوں گے, شاید آپ مسلسل مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو شاید آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ حمد زیادہ پڑھی جاتی ہے نعت شریف زیادہ پڑھی جاتی ہے. مناجات یا حمد اور مناجات یہ ہمارے یہاں بکثرت پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی کم بھی پڑھتا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے, کوئی نہیں پڑھتا تب بھی کوئی الزام نہیں ہے. کہ نعت شریف جو یہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہے ایک طرح سے, اور ذکر ہی کی قسم سے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا. اور پورے کا پورا قرآن کریم جو ہے نا یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہے, یہ مفسرین نے لکھا ہے. تو اب یہ سوال ہوا بارگاہ اعلی حضرت میں کہ قل ھو اللہ احد یہ کیسے نعت شریف ہے, یہ تو خاص توحید کا اس میں تذکرہ ہے کہ اللہ ایک ہے. تو غالباً شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا اعلی حضرت نے حوالہ دیا, یا ہے مطلب شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا ہے میرا خیال فتح رضویہ میں کہیں کہ وہ قل ھو اللہ یہ احکام شریعت میں غالباً
شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے مفسرین گزرے ہیں کہ جنہوں نے ہر آیت کے ذریعے شان مصطفیٰ بیان کی ہے.
سبحان
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو وہ سورہ اخلاص کا سوال ہوا تھا, اس پر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دیتا ہو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے تب بھی بات تو بن جاتی ہے, لیکن قل لفظ قل سے یہ آقا کی نعت محبوب کی نعت بن جاتی ہے کہ محبوب تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے. تو حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت الحنان اس بات کو بڑے پیارے انداز میں انہوں نے نظم کیا ہے.
قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی.
یعنی قل اے محبوب فرما دو, کہہ کے اپنی بات, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بھی اے محبوب آپ کی زبان سے سنی.
قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی العبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
مجھ سے خدمت کے قدسی کہے
مسلک کا تو امام ہے یا قادری, مسلک کا تو امام ہے یا قادری, مسلک کا تو امام ہے یا قادری. تدبیر تیری تام ہے لیا توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے, توفیق ایسی عطا یا الہی. توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے, توفیق